السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام یوم مئی کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام ہے، جس میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ یہ امیر و غریب کا جو فرق ہے، طبقاتی نظام ہے، اس کے اندر جو استحصالی سسٹم ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے، یہ دراصل کیا مباحث ہیں، ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یوم مئی کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر یہ منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ منصف ہے اور حکمت والا ہے، اس نے یہ امیر اور غریب کے طبقات پیدا ہی کیوں کیے؟
اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کے طبقات نہیں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے مابین صلاحیتوں کا فرق ہے، مواقع بھی ان کو مختلف ملتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک آدمی آگے بڑھ گیا ہے، اس کے پاس دولت آ گئی، مال آ گیا، طاقت آ گئی، کوئی اور اس طرح کی دنیا کی نعمت آ گئی، اس کے اولاد ہو گئی، تو اس کو میراث میں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظم ہے جو دنیا کے اندر جس اسکیم پر دنیا بنائی گئی ہے، ایک کرونری کے طور پر قائم ہو گیا ہے۔ اصل میں انسان کی صلاحیتوں کا اور مواقع کا فرق ہے جس نے بنیادی طور پر یہ چیز پیدا کر دی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ زخرف میں موضوع بنایا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو معیشت کی اس طرح کی تقسیم ہوئی ہے، یعنی جس کے نتیجے میں کچھ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے لیے چونکہ قدرت نے صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے، اور یہ فرق اپنے نتیجے کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ یعنی دنیا کا نظم سب لوگ یکساں ہو جائے تو نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو شاعر بنا دیتا، سب کو ادیب بنا دیتا، سب کو سائنسدان بنا دیتا، تو اس دنیا میں کوئی کسی دوسرے سے کام نہ لے سکتا۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر آدمی محتاج اور محتاج علیہ کی حیثیت سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کچھ چیزوں میں ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا بادشاہ، حکمران، سیاستدان، دانشور، ایسا نہیں ہے کہ اپنے سب کام خود کر سکتا ہے۔ یعنی معمولی معمولی چیزوں کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، یہ اس اصول کے اوپر بنائی گئی ہے، یعنی انسانوں کے اندر تفاوت ہوگا۔ یہ تفاوت بنیادی طور پر صلاحیتوں کا تفاوت ہے، باقی اس کے نتائج ہیں، وہ نتائج نکل آتے ہیں۔ اور جب وہ نتائج نکل آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوتی ہے کہ غریب کو غریب ہی رہنا ہے، وہ جدوجہد کرے گا تو ممکن ہے کہ عمرہ سے بھی آگے بڑھ جائے، ممکن ہے بہت ترقی کر لے۔ کتنے غرباء ہیں دیہات میں پیدا ہوئے، کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن آج بہت آگے بڑھ کر دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کہیں علم میں حکومت کر رہے ہیں، کہیں فکر میں حکومت کر رہے ہیں، کہیں اقتدار میں حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی مختلف اور متفاوت صلاحیتوں کے ساتھ سارے انسان ایک جیسے ہوں گے۔ نہ مال کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ اقتدار کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ علم کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ حسن کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہی چار چیزیں ہیں نا جو طاقت کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی تفاوت رکھا ہے۔ تاہم اس تفاوت کا جب ظہور ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو یہ منصفانہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں، اس میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی ایک غریب کو غریب رکھنے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ عمرہ بالکل انصاف کے ساتھ عمارت کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، بسا اوقات وہ دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا مال چھینتے ہیں، ایسے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو جو ارادے اور اختیار کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پھر وہ بھی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ آپ خلاصہ کریں اس بات پوری کا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انسانوں کے مابین اصلا صلاحیتوں میں تفاوت رکھا۔ یہ صلاحیتوں کا تفاوت ضروری تھا، اس کے نتیجے میں ان کی معیشت، یعنی ان کی جو زندگی وجود میں آئی، اس میں بھی تفاوت پیدا ہوا۔ وہ تفاوت اگر فطرت کے دائرے کے اندر رہے تو وہ کائنات کا حسن ہے، اسی پر دنیا چل رہی ہے۔ اسی کو قرآن نے یتخذ بعضکم بعضا سخریہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ارادہ اور اختیار۔ ارادہ اور اختیار جب ہے تو سوء استعمال بھی ہوگا اختیار کا۔ سوء استعمال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں استحصال کا ذریعہ بنتے ہیں، ظلم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ظلم اور استحصال ہے جو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے اندر جو ایک توازن اس نے رکھا تھا اس کو درہم برہم کر دیتا ہے. اصل میں وہ چیز ہے جس کو موضوع بنانا چاہیے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, یہ کسبِ حلال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟
سب نبیوں نے یہ تعلیم دی ہے. آپ بائبل میں جگہ جگہ دیکھیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے, وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بشارتیں دی ہیں, ان کو اللہ کا پسندیدہ انسان قرار دیا ہے, اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم ان کی مزدوری کس طرح ادا کریں, ان کے حالات کا کیسا خیال رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ غلام تھے جو زیادہ تر مزدوری کرتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے, تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے, گھروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے تھے, تو ان کے حقوق کس شان کے ساتھ بیان کیے, کس طریقے سے یہ کہا کہ ان کو اپنی سطح پر لے آؤ, جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. تو اس کے نتیجے میں ان کی تکریم, ان کی عزت قائم کی. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ بلال حبشی غلام ہے لیکن وہ سیدنا بلال ہو گئے.
اچھا, یہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تاکید کی ہے کسب حلال کی اتنی امپورٹنس ہے, عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم یہ طے کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ یا یہ جو کام ہے یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے, یہ اس کام کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن مغربی معاشرے میں جو اسلام کو نہیں مانتے اس طرح سے, وہ تو ٹیکسی چلانے کو بھی اس کو اس آڈ نظر سے نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ کوئی مذہب, کوئی نظریہ, کوئی فکر جب تک تہذیبی روایت نہ بنے اس وقت تک وہ معاشرے سے متعلق نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں اسلام نے جو تہذیبی روایت قائم کی تھی وہ صدیوں پہلے درہم برہم ہو گئی. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اس کو اگر ہم موضوع بنائیں تو غالباً پھر ہمیں ساری گفتگو اس پر کرنی پڑے گی, یعنی اسلام کیسے نکلا. میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی اسلام کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اسلامی کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. تو جب وہ اپنے وطن سے نکلا تو اس وقت وہ بالکل اور حیات میں تھا. جب اس کا عجم کے ساتھ اختلاط ہوا تو بہت سی وہ روایات اور وہ تصورات جو عجم میں مستحکم ہو چکے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے. اس اختلاط کے بعد پھر دوسرے بعد اختلاط وجود میں آئے, اور اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنی اصل صورت کو کتنا قائم رکھ سکا ہے یہ ہم کو معلوم ہے. پھر جب کسی قوم میں انحطاط اور زوال آ جاتا ہے تو انحطاط اور زوال کیسے آتا ہے, یعنی اس میں علم کا زوال بھی ہوتا ہے, اخلاق کا زوال بھی ہوتا ہے. علم و اخلاق کا زوال پوری معاشرتی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہوا ہے. اس کے بالکل برخلاف مغربی معاشرہ, جس وقت مسلمانوں کے ہاں اعلیٰ اقدار موجود تھیں اور ان کا معاشرہ اپنے عروج پر تھا اور ان کے ہاں بہت سی اخلاقی چیزیں اپنی روشنی دکھا رہی تھیں, اس وقت پستی میں گرا ہوا تھا, ان کے ہاں رینیسنس ہوا, علوم کا احیاء ہوا, ریفارمیشن کے عمل سے وہ گزرے, سائنٹیفک ریولیوشن ہوا, اور اس کے نتیجے کے طور پر معاشرے نے ایک انگڑائی لی اور وہ بیدار ہو گیا. بہت سے مفکرین نے اس میں کام کیا, سوسائٹی کی بحثیت مجموعی تربیت ہوئی, بہت اعلیٰ درجے کے علمی ادارے بنے, انہوں نے اپنی روایات قائم کی. وہ روایات آہستہ آہستہ سوسائٹی سے ہوتی ہوئی ان کی پوری سیاست اور معیشت پر چھا گئیں, چنانچہ نتیجے کے طور پر وہاں بہت سی اسلامی اقدار کا ظہور ہوا, یعنی وہ اقدار جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کی تھی. مغربی معاشرے کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ درست ہے کہ وہ اپنا رشتہ یونان سے بھی استوار کرتا ہے, اس کے پیچھے روما کی تہذیب کے اثرات بھی ہیں, لیکن اس سب کے اندر حضرت مسیح بھی موجود ہے, اور حضرت مسیح کی تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے. اس وقت بھی آپ انجیل کو اٹھا کر دیکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے انسان کو اس کے اندر چھپی ہوئی انسانیت سے کس طرح باخبر کیا ہے, یعنی بتایا ہے اس کو کہ اصل میں تمہیں کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے, اور مذہبیات میں بھی تمہیں مذہب کی روح تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ان کے ہاں بعض اقدار, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے مسیحی تصورات میں بھی بہت پختہ تھیں, ان کے مفکرین نے ان کو پختہ تر کیا. پھر اس کے بعد وہاں ہیومنزم کا فلسفہ پیدا ہوا جس میں انسان مرکز بن گیا, یعنی خدا مرکز سوسائٹی کے بجائے انسان مرکز سوسائٹی وجود میں آنے لگ گئی. اس میں جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, جو خرابیاں اس سے پیدا ہوئیں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن ہر طرز فکر کچھ اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے. اس سے یہ ہوا کہ انسان بحثیت انسان غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا, اور اس سے انسانی اقدار, انسانی حقوق کے عالمگیر تصورات محکم ہو گئے, درحالے کہ وہ خود ہمارے یہاں بھی موجود تھے. ہماری سوسائٹی کو ان تصورات کو ادارے میں بدلنے کی توفیق نہیں ہوئی، ان کے ہاں یہ اداروں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے کہا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا، ہم اس کو کسی ادارے کی صورت نہیں دے سکے، لیکن مغرب میں یہ چیز صدارتی پارلیمانی نظام اور معلوم
ہے ادارہ وجود میں ہے۔
تو سوشل سائنسز میں بھی وہاں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، اس کے اثرات ان کی پوری سوسائٹی کے اوپر ہیں، اور یہ چیز ان کے ہاں اس کا باعث بن گئی کہ اب محنت وہاں حقیر نہیں رہی۔ حالانکہ تعلیم یہ ہمیں بھی پورے زور کے ساتھ دی گئی تھی کہ کوئی پیشہ یہ آدمی کو حقیر نہیں بناتا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جاوید صاحب سے یہ جانیں گے کہ دولت کی مساویانہ تقسیم کے بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بنیادی طور پر صلاحیتوں میں فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ معاشی طبقات بنتے۔ اب معاشی طبقات تو بن گئے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت ایک جگہ مرتکز ہو کر رہ جائے، تو اس کی مساویانہ تقسیم کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے ہمیں؟
یہ اسلام میں جس چیز کو کی ورڈ کی حیثیت حاصل ہے وہ عدل ہے۔ مساوات اسلام کا کلیدی لفظ نہیں ہے، ہمارے ہاں کلیدی لفظ ہے انصاف۔ یعنی آپ نے دولت تقسیم کرنی، مواقع لوگوں کے لیے پیدا کرنے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کے لیے آپ نے ایک تمدن وجود میں لانا ہے، تہذیبی روایات قائم کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو عدل اور انصاف یہ کلیدی لفظ ہے ہمارے ہاں، چنانچہ ہم دولت کی تقسیم میں بھی یہی چاہیں گے کہ وہ منصفانہ ہو، اور اس کی جدوجہد کریں گے، پوری کوشش کریں گے۔ اگر کسی جگہ غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی ظلم کار فرما ہے تو اس کو متعین کرنا،
مساویانہ ہو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ
مساویانہ ہو نہیں سکتے نا، یعنی یہ خلاف فطرت ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کسی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، جس چیز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ انصاف ہے یا جدوجہد کر سکتے ہیں۔ آخری درجے کا انصاف تو خدائی کی بارگاہ میں جا کے حاصل ہوگا، لیکن یہ کہ دنیا میں آپ جس چیز کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں اس کو ہدف بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ جدوجہد کریں تو کسی درجے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ انصاف ہے۔ مساوات تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مساوات یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے برابر ہے، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اس لحاظ سے ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کیا صلاحیتوں میں فرق نہیں، کام کرنے کے مواقع میں فرق نہیں؟ ایک سادہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یعنی آپ 100 روپے کی رقم لیجئے اور 10 بھائیوں کو 10,000 روپے دے دیجئے، اور ان سے کہیے دنیا میں چلے جاؤ، اور کچھ برسوں کے بعد نتیجہ دیکھ لیجئے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا۔ یعنی کچھ تو فطرت کے اندر مواقع کا فرق ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت میں کیا تفاوت ہے، دوسرے یہ کہ جو فطرت آپ کو ملی ہے وہ تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے نا۔ جس طرح صلاحیت میں فرق ہے، اس فطرت کے پیش کردہ مواقع میں فرق ہے۔ اگر ایک انسان کو پیدا کیا ہے آپ نے ایک سرسبز سرزمین میں جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، ایک انسان کو پیدا کیا ہے جہاں پر بھیڑ بکریاں چرا سکتے ہیں اور آپ تجارتی قافلے لے جا سکتے ہیں، ایک انسان کو کسی دوسرے اور ماحول اور معاشرے میں پیدا کیا ہے جہاں پہ جنگجو لوگ ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں تو جی سکتے ہیں ورنہ نہیں جی سکتے۔ تو یہ مواقع کا فرق ہے، یعنی ایک شخص امریکہ میں پیدا ہو گیا، ایک افغانستان میں پیدا ہو گیا، ایک پاکستان میں پیدا ہو گیا، ایک ایران میں پیدا ہو گیا، تو مواقع کا فرق تو رہے گا،
بالکل رہے گا،
اور یہ پہلے دن سے ایسے ہی موجود ہے۔ یعنی سوائے اس کے کہ آپ معاملے کو سیدنا آدم علیہ السلام پہ لے جائیں، ورنہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب لوگ آگے بڑھے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نقل مکانی ہوئی ہے، اس میں ایک بڑا محرک یہی تھا کہ جو معیشت کے مواقع ہیں وہ بعض جگہوں پر محدود اور متعین ہوتے تھے اور کم ہو جاتے تھے، تو لوگ اپنا بستر بوریا اٹھاتے تھے کسی دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ تو مواقع کا فرق، صلاحیتوں کا فرق، یہ تو فطرت نے ہمارے اندر رکھ دیا، اسی کو بیان کیا، نانو قسم نہ بینو ہم معیشت ہوں۔ یہ جو معیشت کا فرق ہے یہ ہم نے تقسیم کر دیا انسانوں میں، کیوں؟ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا۔
لیکن جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی اس سے ذرا مجھے ذہن میں کنفیوژن یہ آ رہی ہے، آپ نے فرمایا 10 بیٹے ہیں، آپ نے 10-10 روپے سب کو دیے، تو گویا آپ نے تو مساویانہ تقسیم کی نا، پھر وہ آگے بڑھے، اس میں کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، مگر آپ نے باپ کی حیثیت سے ان کے ساتھ مساویانہ تقسیم کی دولت کی۔
یہ میں نے مثال دی ہے کہ آپ ایسا کر کے دیکھ لیں تب بھی نتیجہ مساوی نہیں نکلے گا۔
ٹھیک ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا،
تو میں نے آپ کو مثال دی ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی نہیں کیا، ہمیں صلاحیتیں بھی متفاوت دی ہیں، مواقع بھی متفاوت دیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے تو انسان کی صلاحیتوں اور مواقع کا فرق نتیجے کے لحاظ سے مختلف ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جس چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ حقیقت میں انصاف ہے, یعنی عدل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش یہ نہیں کہ آپ آخری درجے میں حاصل کر لیں گے. جس جلیل القدر خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ میں دجلہ کے کنارے بھوکوں مرنے والے کتے کے لیے بھی ذمہ دار ہوں, معلوم نہیں کتنے کتے مر گئے ہوں گے, اس کو خبر نہیں ہوئی ہوگی. یعنی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. آپ اس کی خواہش کر سکتے ہیں, اس کا ارادہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی جدوجہد کو اس منتہا تک پہنچا دیا جہاں وہ خود کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں گل گئی ہیں اس میں. یعنی سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی, لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ اس میں ہماری کچھ محدودیتیں, ان کے اندر ہی ہم کر سکتے ہیں. تو انسان کو جس طرح بنایا گیا ہے اس میں جس چیز کو آپ کو ہدف اور نصب العین بنانا چاہیے وہ عدل اور انصاف کا حصول ہے.
اچھا یہ دو نظریات ہیں, فردن فردن ان پر ڈسکس کر لیتے ہیں. کمیونزم جو ہے وہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اور ہے بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں کہ کمیونزم امیر اور غریب کا فرق مٹا رہا ہے, تو یہ اسلام کے اگینسٹ کیوں ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ اسلام کے اگینسٹ ہے یا اسلام کے موافق ہے, میرے خیال میں اس بحث سے قطع نظر کر کے یہ دیکھنا چاہیے بات کیا کہی جا رہی ہے. جو بات کہی جا رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم مذہب مذہبیات کی بحث سے قطع نظر کر لیتے ہیں, پہلے بات کو علم عقل فطرت کی میزان پر پورا تو اترنا چاہیے نا. اگر وہ علم و عقل کی میزان پر پوری اترے گی تو اسلام کیوں اس کی مخالفت کرے؟
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کمیونزم ہونا چاہیے, اس کی کوئی عملی تصویر ہوگی نا. مثلا کمیونزم کا ایک فلسفہ ہے, اس وقت غالباً وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس فلسفے کی بنیادیں تاریخ کی جدلیاتی تعبیر سے اٹھائی گئی ہیں, اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری تاریخ ہے. اس میں ہیگل کے فلسفے کا اطلاق مادی قوانین پر کیا گیا ہے اور تاریخی عوامل پر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سرمایہ اور محنت کے باہمی تعامل کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے. اس تعامل کے اندر سرمایہ کیا کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح ایک سرپلس ویلیو پیدا ہوتی ہے, اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے. تو یوں سمجھیے کہ مادی علوم, فطرت, تاریخ, بے شمار اس میں چیزیں زیر بحث ہیں.
بہت
سارے, وہ تو کسی بڑی طویل نشستی کا موضوع ہو سکتا ہے. لیکن نتائج کے لحاظ سے جو بات کہی جا رہی ہے یا عملی اعتبار سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے, پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا قابل عمل ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سوسائٹی میں جو کچھ ہے وہ ریاست کنٹرول میں آ جانا چاہیے, قومی ملکیت میں ہونا چاہیے, قوم کا آپ ایک تصور پیش کرتے ہیں, تو ریاست کو جو لوگ چلانے والے ہوں گے وہ انسان نہیں ہوں گے.
انسان ہوں گے.
دونوں جگہ تجربے سے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خلاف فطرت بات تھی. یعنی اس سے انسان کے اندر جو انسینٹیو اور محرک پایا جاتا ہے جو اس کو آمادہ کرتا ہے
محنت کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے,
وہ کمزور ہوا.
کمزور ہوا,
بعض جگہوں پر بالکل صفر کے مقام پر پہنچ گیا. اور اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی کا نظم وجود میں آیا, اس سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ فرشتوں کا نظم ہوگا, وہ بھی نہ بن سکا. یعنی اس کے اندر بھی اسی طرح استحصال کرنے والے, اسی طرح ظلم کرنے والے پیدا ہو گئے, اور ایسے استحصال و ظلم کی بنیادیں پڑ گئی کہ جس میں انسان کی جان, انسان کا مال, انسان کی آبرو, ہر چیز بالکل حقیر ہو کے رہ گئی. تو کیا انسان فی الواقع اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب کہ وہ روٹی کھانے کے لیے کہ مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے دنیا کو جیل خانہ بنا دے؟
ٹھیک.
تو یہ چیز جو ہے یہ بھی کسی طرح قابل قبول نہیں. یعنی آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کیا. ہم نے بھی یہ تجربہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جب یہاں تحریک چل رہی تھی صنعت قومیہ لی گئی, اس سے ایک بدترین نوعیت کی بیوروکریسی وجود میں آ گئی. وہ لوگ جن کو معلوم ہی نہیں تھا کیا چیز کیسے چلانی ہے وہ اس کے محتمم بنا کر
بیٹھا دیے.
اس کے اثرات آج تک ہم اپنی معیشت پر دیکھ رہے ہیں. چین کو دیکھ لیجئے جس میں بعد میں خود تبدیلی کرنی پڑی, اور یہاں تک کہ سرمایہ دارانہ معیشت کے تمام اصول کم و بیش اب بتدریج اختیار کیے جا رہے ہیں. تو فطرت پر کھڑے ہو کر آپ اصلاح کیجئے. ہمیں جو دین نے تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اقدار ہے, وہ اقدار پہلے متعین کر لیجئے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو ہمارے باہمی معاملات میں ان میں بنیادی قدر, بیسک ویلیو کی حیثیت عدل کو حاصل. جب یہ بنیادی قدر ہے تو اس کو مجھے انفرادی زندگی میں بھی حاصل کرنا ہے, خاندان میں بھی حاصل کرنا ہے, معاشرے میں بھی حاصل کرنا.
جاوید صاحب اس اقدار پہ ذرا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جاوید صاحب آپ فرما رہے تھے اقدار سے متعلق.
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو اسلام کا اپروچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی طریقہ بتا کے جائز اور ناجائز کی بحث کرے گا، اس کا بنیادی اپروچ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک قدر بتائے گا جس کو آپ کو حاصل کرنا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ایسے کیا ہے کہ آپ اس کے آدرش نسب العین، اس کا بنیادی اقدار کے تصور کو درست کر دیں. جب وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس قدر تک پہنچنے کے لیے لاعمل کیا اختیار کرنا چاہیے، اس کو ایجاد کرنے، دریافت کرنے کی انسان کو غیر معمولی صلاحیت دی گئی ہے.
ٹھیک.
تو اسلام آگے کی بات نہیں کرے گا، وہ تو آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ کرے گا کہ عدل وہ چیز ہے کہ جس کو اجتماعی زندگی میں سب سے بڑی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. یعنی یہ آپ نے اپنے سامنے ایک نسب العین رکھ لینا ہے کہ ہمیں اجتماعی عدل لوگوں کو دینا ہے.
اچھا، یہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ ریاست کی ملکیت میں نہیں ہیں، ہر انسان اسٹرگل کرے، جتنا اسٹرگل کرے وہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے. تو کیا کیپٹلزم جو ہے وہ اسلام کے قریب تر نظریہ ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کلاسیکی کیپٹلزم تھا وہ تو ایک بڑی ظالمانہ چیز ہے. اس میں یہ تصور قائم کیا گیا کہ انسان میں اور کسی دال میں جو آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ ایک لکڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ لوہے کا ایک ٹکڑا خریدنے جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. یعنی آپ نے ایک فیکٹری قائم کر لی ہے، مزدوروں کا ایک کھیت ہے جس میں آپ کو کام لینا ہے، تو جس طرح منڈی کی معیشت میں طلب اور رسد قیمت طے کرتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت بھی طے ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ مجھے مزدور چاہیے، 15 مزدوروں نے ایک قطار لگائی اور آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو اب مزدور کو آپ نے کیا دینا ہے؟ 10 روپے آپ پیشکش کر رہے ہیں، 10 روپے. مزدور 15 تھے تو 10 روپے، مزدور اگلے دن 20 ہو گئے،
تو آپ کا اماؤنٹ کم ہوا، اماؤنٹ کم کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ایک دن مزدوروں کی 200 کی قطار لگی ہو اور آپ ایک ایک اکنی میں مزدور خرید رہے ہیں. تو یہ جو انسان کو اس درجے میں لے آنا ہے، یہ کیپٹلزم کی وہ چیز تھی کہ جو سخت تنقید کا موضوع بنی. اس پر کارل مارکس نے بڑی عمدہ تنقیدیں کیں. جو سائنٹیفک سوشلزم تھا اس میں بھی، اور جو اسپرچل سوشلزم کی تحریکیں چلیں اس میں بھی لوگوں نے بہت اچھی تنقیدیں اس کے اوپر کی. چنانچہ پھر انسان کو یہ بات سیکھنی پڑی کہ نہیں، انسان منڈی کی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ایسے معاملہ نہیں کر سکتے. انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو آپ کو ہر حال میں تحفظ دینا ہے. اوقات تک کے بارے میں جو کلاسیکل کیپٹلزم ہے وہ یہ فلسفہ بیان کرتا تھا کہ یہ بات کہ آپ اگر طلب اور رسد کے قانون کا تقاضا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کام 8 گھنٹے لیا جائے، اور ممکن ہے کہ آپ سے کام 12 گھنٹے لیا جائے، اور ممکن ہے آپ سے کام 24 گھنٹے لیا جائے. آپ کہاں سو رہے ہیں، کس کھولی میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے آجر اور اجیر کا جو تعلق قائم ہوا ہے اس کو کیا اس سے بحث ہے؟ آپ کو جو آپ کی مزدوری طے کی گئی وہ دے دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد دنیا بھر میں اس اصول کو مانا گیا کہ نہیں، لوگوں کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے گا، ان کے لیے بنیادی اجرتیں طے کی جائیں گی، ان کے لیے اوقات طے کیے جائیں گے، وہ کن جگہوں پر رہیں گے، ان میں حفظان صحت کے سب اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، وہ کیسی جگہیں ہوں گی، ان میں ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں سیکھی نا آپ نے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں کلاسیکل کیپٹلزم ہے اس میں بار نہیں پا سکتی تھی. تو اس وجہ سے اس وقت معاملہ جو ہے وہ اس زمانے کا نہیں رہا، بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور یہی تبدیلیاں اصل میں فطری تبدیلیاں ہیں. یعنی یہ بات کہ فطرت کے عام قانون کے مطابق طلب اور رسدی کا قانون چلے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کے اس محرک کو خود کام کریں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مسابقت کے اصول ہی پر ترقی کے دروازے کھلتے ہیں. انسان کو اگر ملکیت سے آپ بالکل عاری کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا. یعنی یہ فطرت کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس عمل میں جب یہ عمل آپ کریں گے، دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے، تصویر کھینچتا ہے اس چیز کی، کہ دولت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو نجی ملکیت میں دے دیتے ہیں، جیسے کچھ اموال حاصل ہوئے نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خیبر کے اموال تھے مثال کے طور پر، تو قرآن نے کہا اگر آپ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت سب کو برابر برابر دے دیں، جو بھی میں نے مثال دی تھی، 10-10 روپے دے دیں، تو کچھ دیر کے بعد یہ سارے اموال کچھ اگنیا کے پاس جمع ہو جائیں گے. جو قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت میں اصل میں یہ بات کہی گئی، اس میں وہ اصول نہیں بیان کیا گیا جس کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ارتکاز دولت ممنوع ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اموال قومی ملکیت میں رہنے چاہیے. اگر یہ نجی ملکیت میں دیے گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اگنیائی میں گردش کرنا شروع کر دیں گے. اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ مال کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں جا کے مرتکز ہو جاتا ہے، اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے فطری عمل سے یہ سب کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں, جو غربا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اب آپ کے معاشرے کو نظم قائم کرنا چاہیے. تو معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو اس وقت میرے نزدیک تین چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں, ایک یہ کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس اصول کو کہ فطرت کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ کام کریں اور ان کی ملکیت ہوں چیزیں. دوسری بات یہ کہ جو اخلاقی اقدار ہیں وہ حکومت کریں گی اور اس میں انسان کو طلب اور رسد کے قانون کے اوپر نہیں دیکھا جا سکتا, انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا ہوگا. جب اخلاقی اقدار حکومت کریں گے اور انسان کو آپ انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو پھر اس کے بہت سے حقوق ہوں گے, بہت سی ذمہ داریاں اس سے متعلق عائد ہو جائیں گی اور پھر آپ کو بہت سے معاملات میں قانون سازی کرنی پڑے گی. چونکہ انسان کی جبلت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ وہ ریاست کا نظم قائم کرتا ہے, تو ریاست اپنے اس کردار سے بیگانہ نہیں ہو سکتی کہ معاشی عمل جو تفاوت پیدا کرتا ہے اس میں پیچھے رہ جانے والوں کی مدد کے لیے کھڑی ہو,
ویلفیئر اسٹیٹ کا
بھیک دینے کے لیے نہیں, یعنی ایسا نظم قائم کرنے کے لیے کہ جس میں وہ عزت اور وقار کے ساتھ اس جگہ رہ سکیں جس جگہ ایک انسان کو رہنا چاہیے. آپ ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں, یہ فطرت کے اصول ہیں. تو اس کے بعد اصل میں نہ کمیونزم کی ضرورت رہتی ہے نہ کیپٹلزم کی ضرورت رہتی ہے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اسلام جو ہے جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو اسلام نے ایک منیمم مقرر کر دی ہے شرح کے, اتنی تو منیمم دینی ہے. اسلام جو ہے اور بہت ساری وراثت کے مال تقسیم کرنا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اس طرح سے تقسیم کرنا ہے, لیکن جب ایک شخص منافع حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی. میں چاہوں تو 100% منافع لوں کسی چیز پر, چاہوں تو 500% لوں, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اسلام ممکن باتیں کرتا ہے, یعنی اگر آپ سے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن لینا ہے تو اسے طے کیا جا سکتا ہے, ایک پرسنٹیج مقرر کر دی گئی, بتا دیا گیا وہ 2.5% ہے, 5% ہے, 10% ہے, 20% ہے, مختلف صورتوں میں. یہ معلوم ہے کہ صرف 2.5% ہی نہیں ہے بلکہ پیداوار میں 5, 10 اور 20% تک ہے, تو یہ طے کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے میراث میں آپ کے پاس ایک متعین مال و دولت ہے, اس کو تقسیم کرنا ہے آپ کے اعزاء و اقربا میں, آپ کو وصیت کا حق دیا, جو کچھ آپ کے وصیت سے بچ گیا ہے اس کو بہر الگ قانون کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. منافع کی شرح اصل میں مارکیٹ کی طاقتیں طے کرتی ہیں, اس کے لیے کچھ دوسرے عوامل ہیں جن کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کوئی چیز متعین اگر کر دیں گے تو بسا اوقات بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کی خرابیاں بھی ہیں, اور جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اقدار کو, مذہب کو, اخلاقیات کو, انسانیت کے بنیادی اصولوں کو اور ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کردار سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ آپ سے آپ ایک عمل ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جب آپ معیشت کے پہیے کو چلنے دیں گے, کیک بنے گا تو نیچے والے کو مل جائے گا, جسے ٹرکل ڈاؤن کہا جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں اصل میں, یعنی یہ اگر ہوتا بھی ہے فرض کر لیجیے, تو کئی نسلوں کی قربانی دے کے ہوتا ہے, اور کسی ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ اور مصیبت پیدا کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اب کم و بیش مان لی گئی ہیں کہ نہیں, انسان کو ایسے نہیں دیکھا جائے گا. تو یہ تو اپنی جگہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آپ یہ متعین کر دیں کہ فلاں چیز میں اتنی منفعت ہوگی, تو پھر جو کاروباری طاقتیں خود منفعت کا تعین اوپر نیچے کر رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں اپنا کام نہیں کر سکیں گی, یہ ایک غیر فطری رکاوٹ ہوگی.
لیکن جاوید صاحب, اس میں یہ ہے نا کہ میں اگر مثال کے طور پر لائف سیونگ ڈرگز بیچ رہا ہوں یا میں کوئی غذا کے کاروبار کرتا ہوں, اب لوگوں کی جان پر ہے مسئلہ اور میرے پاس وہ میڈیسن موجود ہے, میں کہوں کہ جی میں تو اتنا منافع لوں گا تب میڈیسن دوں گا.
میں جو بات گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب کسی چیز کو اگر متعین کرے گا تو وہ تو ابدی تعین ہو جائے گی نا, وہ نہیں کیا گیا. لیکن جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ریاست کو مداخلت کا کردار ادا کرنا ہے, تو نظم اجتماعی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں قانون سازی
کرے. پوائنٹس آپ نے بتایا
کی بھی جاتی ہے, یعنی نہیں چھوڑا جا سکتا بعض چیزوں کو, بعض چیزوں کی قیمت متعین کر. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ حکومتیں مثال کے طور پر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ان کو سبسڈائز کرتی ہیں, کرنا پڑتا ہے بعض اوقات, ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ آپ اگر کلاسیکی معیشت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کوئی موزوں چیز نہیں ہے, لیکن انسان ہے نا, تو انسانوں کے معاملے کو آپ ایک مشینری پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جو چلے گی اپنے طریقے سے اس سے کوئی چیز بن کے نکل آئے گی. تو اس وجہ سے یہ ریاست ہے جس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں قانون سازی نہیں کرتا جن کے حالات اور عوامل تبدیل ہو جائے. اس کے لیے اسے معلوم ہے کہ مسلمان بھی ہوں یا غیر مسلم بھی ایک اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں, تو میں نے اس کو ریاست سے متعلق کیا. میرے نزدیک یہ کہ آپ کو کس چیز میں کتنا منافع لینا ہے, کوئی دوا آپ بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی عام غذا کی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر دواؤں کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ جنرک نیم پر بیچی جائیں گی.
ٹھیک,
آپ یہ دیکھیں اسے دوائیں بہت سستی ہو گئی, حیرت انگیز حد تک. یعنی اس میں جو ایک خاص طرح کی مسابقت ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں پیدا کر دیتی ہیں اور اپنے برانڈ کی بنیاد پر پیدا کر دیتی ہیں, وہ ختم ہو گئی. اس کے نتیجے میں یہ سب اقدامات ہی ہیں جن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو ایک فعال کردار ادا کرنا ہے. لیکن وہ فعال کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فطرت کے نظام کو درہم برہم کر دے,
تو
اس کی اصلاح کا عمل انجام.
تو اسی اصول کی بنیاد پر کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی قانون ساز اسلام اس میں نہیں بتائے گا, کوئی رہنمائی نہیں کرے گا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی محنت سے ملکیت حاصل کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کا پیسہ بڑھاتا جاتا ہے اپنا, اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی کہ کتنا وہ اپنے ریسورسز بڑھا سکتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام اس میں کیوں مداخلت کرے گا؟ یعنی اس میں ریاست مداخلت کر لے, اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی معاشی عمل یا لوگوں کا کچھ چیزوں کو اپنی ملکیت میں رکھنا فساد کا باعث بن رہا ہے تو آپ اس میں قانون سازی کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
وہ قانون سازی آپ کیجئے, جمہوری اصولوں پر ہوگی, تجربے سے گزرے گی, اگر اس کا کوئی نقص واضح ہو جائے گا تو ہم تبدیل کر لیں گے. ایک ابدی قانون سازی اگر کر دی جائے, زمانے کے حالات بدلیں گے, تمدن میں تبدیلیاں آئیں گی, معیشت کے ذرائع میں تبدیلیاں آئیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس زمانے میں, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ گیدررز کی سوسائٹی تھی, یعنی آپ نے پھل جمع کیے کھا لیے, ہنٹرز کی سوسائٹی تھی, آپ نے شکار کیا کھا لیا, تو اس کے بعد آپ کے ہاں زراعت پر مبنی تمدن وجود میں آیا, انڈسٹریل ریولوشن ہوا. اب شاید ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو ان سارے ادوار سے مختلف ہوگا, تو اس میں ایک ابدی قانون سازی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اصول دیے گئے ہیں, عدل کو آپ کا بنیاد ہونا چاہیے, انسان کو انسان سمجھنا چاہیے, انسان کو کبھی بھی چیزوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنی ذات میں ایک مقدس ہستی ہے اور اس لحاظ سے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دال کی طرح اور لوہے کی طرح اور چینی کی طرح اور لکڑی کی طرح آپ اس کی بھی قیمت طلب اور رسد کے قانون پر مقرر کر لیں گے. اور ریاست کے نظم کو, ہم جو بھی نظم اجتماعی آپ قائم کرتے ہیں, اس کو مجموعی مفاد کے لحاظ سے قانون سازی کرنی چاہیے.
ٹھیک,
اور اس میں جو چیزیں, جیسے کہ قرآن مجید نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے رہنمائی کی کہ جو چیزیں قومی شعبے کے اندر موجود ہیں ان کو قومی شعبے ہی کے پاس رہنے دینا چاہیے, وہاں رہنمائی کی نا یہ, اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ اس سے جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے وہ بالکل محروم ہو جائیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.